جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں سب اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے نبی پیغمبر، ساری کتابیں برحق، فرشتے برحق، جنت اور دوزخ برحق، یہ عقائد. اور عقائد کے بعد اب نمبر آتا ہے عبادات کا، تو عقیدہ بھی درست ہو، اس کے بعد عبادات ہیں. اب عبادات کی ایک فہرست ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، تسبیحات ہیں، ذکر اللہ ہے، ذکر اذکار ہیں، یہ سب عبادات. تو عقائد بھی درست ہوں، دین کے ایک حصے پر عمل ہوا، عبادات ہوں درست ہونی چاہیے، ایک حصے پر عمل ہوا. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں معاملات، معاملات ہمارے لوگوں سے صحیح ہوں، لین دین صحیح ہو، خرید و فروخت درست ہو، یہ معاملات یہ بھی درست ہونے چاہیے. اگر یہ درست ہو گئے دین کے ایک حصے پر عمل ہوا. اس کے بعد آ جاتی ہے معاشرت، معاشرت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں انسان ایک دوسرے سے میل جول جو رکھتا ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو. ہمارے معاملات تو الگ ہیں، معاملات کے ساتھ معاشرت یعنی ہمارا ملنا جلنا، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، یہ صحیح اسلامی طریقوں کے مطابق ہوں تو معاشرت پہ بھی عمل ہو گیا. اور پانچویں چیز ہے اخلاق، کہ باطنی اخلاق بھی درست ہوں، کسی کے لیے دل میں حسد نہ ہو، کبر نہ ہو، دوسرے کو حقیر نہ سمجھے، بغض و عداوت نہ ہو، یعنی رذائل سے پاک، ان سب کا نام اخلاق، قلوب کا تزکیہ. تو اب دیکھیے اگر ہم صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کر رہے ہیں لیکن ہمارے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، یا ہماری معاشرت ٹھیک نہیں ہے، یا ہمارے اخلاق درست نہیں ہیں، تو یوں کہہ لیجئے کہ دین کی ایک چوتھائی پر تو ہم نے عمل کیا، نماز پڑھ کر، روزہ رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کے، لیکن دین کی جو تین چوتھائی ہے باقی اس پر عمل نہیں ہوا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، کلمہ طیبہ تم نے پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام کے باقی جو تقاضے ان پر بھی عمل کرو، معاملات بھی ٹھیک کرو، معاشرت بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی ٹھیک ہو، تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ مسجد میں آئے تو مسلمان، لیکن مسجد سے باہر گئے دکان پہ تو مسلمان نہیں. ارے بھائی، مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسجد میں بھی مسلمان ہوں، دفتر میں بھی مسلمان ہوں، اور اپنی دکان پر بھی مسلمان ہوں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی مسلمان ہوں، اور لوگوں کے ساتھ جب ملیں جلیں ان کے ساتھ بھی اسلام والا معاملہ کریں، اور اسی طریقے سے دوست احباب ہیں ان کے تعلقات ہیں وہ سب بھی ہم اس وقت کریں، یعنی اسلام کے حقوق کے مطابق ان کو حق دیں، تب ہم سمجھے جائیں گے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے، ورنہ یہاں آئیں تو کچھ، باہر جائیں تو کچھ. اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اب دین میں پورے کے پورے داخل کیسے ہو جائیں گے بھائی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تھوڑی سی. اللہ رب العزت نے ہمیں جو ذرائع عطا فرمائے علم حاصل کرنے کے، مختلف ذرائع، مثلا ہماری آنکھ ہے، یہ آنکھ ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. آنکھ کو، آنکھ سے دیکھ کر ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، دیکھنے کا علم ہم حاصل کرتے ہیں. کتاب پڑھتے ہیں تو دیکھ کر پڑھتے ہیں، کتاب میں کیا لکھا ہے یہ ہمیں آنکھ سے پتہ چلتا ہے. اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہم جن کا علم حاصل کرتے ہیں تو آنکھ سے علم حاصل کرتے ہیں، تو گویا آنکھ بھی ہمارا ایک ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا. اسی طریقے سے ہمارا کان، یہ کان بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، بہت ساری چیزیں ہم سن سن کر حاصل کرتے ہیں. ایک آدمی نابینا ہے، وہ دیکھ تو نہیں سکتا لیکن کان کے ذریعے سن سن کے علم حاصل کرتا ہے. کتنے ایسے نابینا علماء ہیں جو بڑے علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا، لیکن آنکھ سے وہ نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن کان کے ذریعے سے انہوں نے علوم حاصل کیے. اور پھر اس کے بعد ایک ذریعہ ہے زبان، زبان سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ذریعہ علم حاصل ہونے کا. اسی طریقے سے ہاتھ ہے، ہاتھ سے چھونے کا علم حاصل ہوتا ہے کہ بھائی کون سی چیز ٹھوس ہے، کھردری ہے، ریشم کی طرح نرم ہے یا سخت ہے، تو یہ چھونے سے علم حاصل ہوگا. اسی طریقے سے ناک ہے، یہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے کہ ہمیں چیز کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ بدبودار ہے یا خوشبودار ہے. زبان سے پتہ چلے گا میٹھی ہے یا پھیکی ہے یا بے مزہ ہے. تو یہ سارے کے سارے علوم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں. اسی طریقے سے ایک ذریعہ ہے عقل. عقل کے ذریعے سے ہمیں بہت سارے علوم حاصل ہوتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے یہ ذرائع جو بھی ہمیں عطا فرمائے یہ محدود پیمانے پر ہیں. ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہے. اس دائرہ کار سے اگر ہم اس کو نکالیں گے تو یہ پھر اس ذریعہ علم حاصل کرنے کا وہ ذریعہ نہیں رہے گا. مثلا آنکھ دیکھنے کا ذریعہ ہے, اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ دیکھنے کا ہوتا ہے. ہم اس سے چاہیں کہ سننے کا علم حاصل کریں تو یہ غلط ہو جائے گا. کان سے ہم سن سکتے ہیں لیکن ہم چاہیں کہ ہمارے کان دیکھنا بھی شروع کر دیں تو وہ اپنے دائرہ کار سے باہر ہم نے اس کو کر دیا. اس کا دائرہ کار صرف سما تک ہے, سننے تک ہے. ہاتھوں کا جو ایک دائرہ ہے وہ چھونے تک ہے. اگر ہم چاہیں کہ یہ ہاتھ سے ہم خوشبو بھی سونگ لیں تو اس کا دائرہ کار میں وہ چیز نہیں آتی. اسی طریقے سے عقل ہے. عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے. جب تک ہم اس کو اس کے دائرہ کار میں رکھیں گے اس وقت تک ہم عقل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. مثلا ایک چیز ہے, ہمیں نظر آ رہی ہے کہ بڑی خوبصورت کسی نے چیز ایجاد کی ہے, تو آنکھ سے ہمیں یہ تو پتہ چل گئی کہ بھئی بہت خوبصورت چیز ہے, لیکن یہ کہ اسے کس نے ایجاد کیا, کس طرح ایجاد کیا, اس کے فوائد کیا ہیں, یہ آنکھ سے نہیں معلوم ہو سکتے, یہ عقل سے معلوم ہوں گے. آدمی سوچے گا بھئی فلاں شخص کی ایجاد ہے, جب یہ چیز بنی ہے اتنی خوبصورت کسی نے بنائی تو کوئی بنانے والا بھی ہوگا. یہاں ہم عقل دوڑائیں گے. تو عقل کا بھی ایک دائرہ کار ہے. اس دائرہ کار کی حد تک وہ فائدہ مند ہے, وہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن جب ہم اس عقل کو اس کے دائرہ کار سے باہر لائیں گے تو پھر غلط ہو جائے گا. تو میں نے یہ بات بتائی کہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ ذرائع ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں, جیسا کہ آنکھ ناک کان, اسی طریقے سے عقل بھی ہے. اور پھر جہاں عقل کا دائرہ کار ختم ہو جاتا ہے تو وہاں ایک اور ذریعہ علم ہے, وہ ہے وحی الہی. وحی, اب اگر ہم وحی الہی میں عقل کو دوڑائیں گے تو یہ عقل ہمیں گمراہ کر دے گی. اس لیے ہر ایک کو اس کے دائرہ کار میں رکھیں گے, اگر دائرہ کار سے نکال دیں گے تو گمراہی اختیار کر لیں گے. آپ دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے فتنے پھیلے ہیں, اس کا ذریعہ عقل ہی ہے. عقل کے ذریعے لوگوں نے پھیلائے بڑے بڑے فتنے. کسی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, کسی نے خدائی کا دعویٰ کر دیا, کسی نے کسی حلال چیز کو حرام کر دیا, کسی نے حرام کو حلال کر دیا. چونکہ وحی الہی پر عمل نہیں ہوا اور عقل کے گھوڑے ہم نے وہاں پر دوڑائے, نتیجہ گمراہی, کسی کو کچھ نہیں حاصل. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہر چیز کو اس کے دائرہ کار میں رکھیں. عقل کا ایک دائرہ کار ہے. ارے بھائی عقل تو آتی ہی وہاں پر ہے. عقل تو جو ہے جہاں پر, یعنی جہاں پر ہمیں کوئی بات سمجھ آ سکے, لیکن جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پر آتی, پھر وہی بتاتی کہ اب تم نے کیا کرنا ہے. اب دیکھیے وہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اس مرنے کے بعد ایک اور جہان بھی ہے. عقل تو کہے گی بھائی ہماری عقل میں تو نہیں آتی یہ بات کہ مرنے کے بعد بھی ہم اٹھائے جائیں گے. کفار کو یہیں سے جو ہے دھوکہ لگا, اور انہوں نے کہا قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایزا کننا ایزا متنا وکننا ترابم ایزامن اینا لمبعوثون, کیا جب ہم مر جائیں گے ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی, ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, اینا لمبعوثون, کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے. اس لیے وہ کہتے ہیں صاحب کھاؤ پیو عیش کرو بس, عالم بحیش بابر بحیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں سکتی. اس نظریے پہ عمل کرتے ہیں, کھاؤ پیو اور مر جاؤ, کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھایا جانا. یہ کافروں کا عقیدہ. دیکھیں ایک مسلمان کو وحی الہی کے ذریعے سے یہ بات پتہ چلی جو انبیاء پر نازل ہوتی, اور انہوں نے ہمیں یہ بات بتلائی کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے. اس زندگی میں بہت کچھ ہے.